نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم براہ راست آیتوں پہ جائیں, کچھ باتیں پارے کے بارے میں. اس پورے پارے کا جو تھیم ہے وہ صبر ہے. اس بارے میں ہم صبر کی بہت ساری داستانیں پڑھیں گے. آیتوں کے کچھ نمبر بولوں گی, لکھ سکیں لکھ لیں, نہ لکھ سکیں تو صرف یہ دیکھ لیں کہ اس ایک پارے میں صبر کی کتنے مواقع ہیں. پہلے ہی دو رکوع میں غیر مسلموں کے پروپیگنڈے کے جواب میں مسلمانوں کو جو صبر کرنا ہے اس کا تذکرہ ہے. پھر پہلی آیت میں امت وسط کی ذمہ داریوں کو نبھانے پر صبر کی بات ہوگی. پھر اس کے بعد قبلے کی تبدیلی, جو ایک بہت بڑی تبدیلی تھی, اس حکم کے اوپر مسلمانوں کو صبر کا حکم ہے. آیت 155 میں مصیبتوں, بیماریوں, دکھوں, بھوک اور اس طرح کی جو مختلف قسم کی تکلیفیں انسانوں کی زندگی میں آتی, اس کے صبر کی بات آئے گی. آیت 158 میں بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے صبر کی کہانی ہے. آیت 163 سے 164 میں ایک اللہ کی عبادت پر جمنے کا صبر ہے, شرک سے نفی کی بات ہے. آیت 166 میں اس صبر کی بات ہے جو ان لوگوں کو کرنا پڑے گا جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں کسی کی آس پہ گزار دی کہ کل قیامت کے دن یہ ہمیں بچا لیں گے, اور ان کے نام پہ چڑھاوے دیتے رہے لیکن وہ قیامت کے دن بیزار ہو جائیں گے, تو یہ اس دن صبر کریں گے. آیت 168 میں حلال اور طیب کھانے پر صبر کی بات ہے. آیت 170 میں باپ دادا کے نام پر باطل طریقے چھوڑنے پر جو مخالفت ہوتی ہے اس پر صبر کرنا سکھایا جا رہا ہے. آیت 177 میں اقسام بر کی ادائیگی پر صبر ہے. یہ پورا سپارا گھومتا ہی اسی مضمون پہ ہے کہ نیکی کی مختلف قسمیں جو ہیں اس کو دیکھیں گے, اور سارے ٹائٹل سنتے وقت تبھی سے تصور میں لائیں کہ اتنا کچھ انشاءاللہ ہم اس ایک پارے میں سننے والے ہیں اور سیکھیں گے انشاءاللہ. آیت 178 میں قتل کے قصاص کے موقع پر جو صبر کے مواقع ہوتے ہیں اس کا تذکرہ ہوگا. آیت 183 میں روزے کے صبر کی بات ہوگی, جس کو آج تو آپ بہت ہی اچھی طرح سمجھیں گے. اور پھر ساتھ ہی اس کے اندر پیٹ اور فرج کے صبر کی بات ہے, شوہر اور بیوی کے تعلق پر پابندی کی ضمن میں. آیت 188 میں رشوت سے رکنے پر صبر کی بات ہے. آیت 191 سے 193 تک ظلم اور بربریت اور حرم میں الحاد کرنے پر جو رکنا ہے اس کے صبر کی بات ہے. پھر آیت 196 سے 197 میں حج کے دوران رفس, فسوق اور جدال, یعنی شوہر بیوی کا تعلق, لڑائی جھگڑا اور نافرمانی کے کاموں سے جو رکنے پہ نفس پہ چوٹ پڑتی ہے, اس صبر کی بات ہے. آیت 208 میں شیطان کی رغبتوں کے مقابلے میں صبر کیسے کرنا ہے اس کی بات ہے. آیت 212 اسلام کی وجہ سے اگر کوئی مذاق اڑائے تو اس پر کیسے صبر کرنا ہے. اور آیت 214 ام حسب تم میں تو اللہ نے یہ پیغام دے دیا کہ جنت کے راستے صبر سے گزرتے ہیں. آیت 217 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو کیسے صبر کے بند باندھو گے. آیت 218 میں ایمان لانے کے بعد ہجرت اور جہاد کی جو صورتحال پیش ہو جاتی ہے اس کے اوپر صبر کی بات ہے. آیت 219 میں شراب اور جوئے پر صبر کرنا ہے, یعنی ان سے رکنے میں جو تکلیف ہے اس پہ صبر. آیت 220 میں یتیموں کی کفالت کے دوران جو مشکلات آتی ہیں اس پہ صبر کی بات ہے. 221 میں مشرق عورتوں سے نکاح کرنے کی جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اس پہ نفس کو جو باندھنا ہے اس پہ رکنے کی بات ہے. اور آیت 222 میں پیریڈس کے دنوں میں بیویوں سے دور رہنے میں جو تکلیف ہے اس پر صبر کی بات ہے. اور آیت نمبر 224 سے 225 میں جس کو بہت قسمیں کھانے کی عادت ہے اس نے اپنی اس عادت پہ قابو پانا ہے, اور اس میں جو مشکل ہے اس پہ صبر کی بات ہے. آیت 226 میں بیوی سے ناراض ہو کر ایلا کر لینے کی مدت, یعنی 4 ماہ کے صبر کی بات ہے. آیت 227 میں طلاق کے بعد 3 ماہ عدت کے صبر کے ساتھ گزارنے کی بات ہے. آیت 229 طلاق کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے سے رکنے پر صبر ہے. आयत 233 टू 233 में दो साल तक बच्चे को दूध पिलाने की जो तकलीफ़ है उस पर सब्र की बात है। आयत 234 टू 234 में बेवगी की 4 माह से लेकर 10 दिन तक की इद्दत के सब्र की बात है। आयत 235 टू 235 में इद्दत वाली औरत को दिल चाह रहा है कि पैगाम दे दे निकाह का, लेकिन उस पर रुकने में सब्र की बात है कि जब अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया तो तुम उससे पहले कोई काम नहीं कर सकते। और आयत 243 अलम तारा से लेकर आगे तक बनी इसराइल के दो वाक़यात में मैदान जंग में सब्र के जो मौके आते हैं उसकी बात है। पानी सामने मौजूद है लेकिन चुल्लू भर से ज़्यादा पी नहीं सकते, इस सब्र की बात है। आयत 247 में ऐसे हुक्मरान पे सब्र की बात है जिसको दिल ना मानता हो हुक्मरान मानने को। और आयत 250 तो रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रम वसब्बित अक़दामना वंसुरना लिल क़ौमिल काफ़िरीन, के अल्लाह हम पर सब्र का फैज़ान कर दे और हमारे कदमों को जमा दे और हमें काफिर कौम पर मदद दे। और आयत 252 जो आखिरी आयत पारे की रिसालत की जिम्मेदारियों पर सब्र है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि सिर्फ टाइटल बोलते हुए मुझे एहसास हो रहा था कि इतनी बातें हैं इस एक पारे में, और ये तो सिर्फ वो बातें हैं जिनमें सब्र की बात है। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हुए हम इस पारे को सुनते हैं और इसमें से इंशाअल्लाह ताला जो ज़्यादातर हम मुहासबे के पॉइंट नोट करेंगे उनका ताल्लुक भी सब्र से होगा। और सब्र क्या होता है इंशाअल्लाह ताला हम उस आयत पे ही देखेंगे जहाँ उसका तज़किरा आता है। शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सयकूलु सुफहाउ मिनन्नासि मा वल्लाहु मन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। नादान लोग ज़रूर कहेंगे इन्हें क्या हुआ, पहले ये जिस क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे फिर इससे यकायक फिर गए। ये जुमला तो उस वक़्त मुसलमानों को सुनना पड़ता जब क़िबला तब्दील हो रहा था, लेकिन हर उस मुसलमान को और हर उस इंसान को ये जुमला भी सुनना पड़ता है जब उसकी ज़िंदगी का क़िबला बदलता है। एक वो क़िबला जिसकी तरफ मुँह करके हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जिस नबी के ज़रिए से वो क़िबला हमें मालूम हुआ उस नबी ने हमें ज़िंदगी गुजारने के सारे क़िबले सिखाए। शादियों का क़िबला क्या हो, गमियों के मौके पे क्या करो, कमाने का क़िबला, घरदारी, बीवी, शौहर, सारी ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखा दिए। हैरत की बात यह है कि कुछ लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो इंचों के साथ क़िबले को नापते हैं और 19 से 20 इधर से उधर हो जाए तो फतवा दे देते हैं कि आपकी तो नमाज़ नहीं हुई और इसको छोड़ दें, लेकिन जब अमली ज़िंदगी में आते हैं तो उन सारे क़िबलों से अपने आप को दूर कर लेते हैं। एक शोर उस वक्त मचा था कि जब खाना काबा की तरफ मुंह करके दोबारा नमाज़ पढ़ने का हुक्म आ गया, और एक शोर उस वक्त हमारे इर्द गिर्द मचता है जब हम इस दुनिया की गिरफ्त से निकलकर अल्लाह के इस कलाम की तरफ आने लगते हैं। जब हम शौर से कुरान पढ़ने लगते हैं, हर दिन कुरान पाक हमें आईना दिखाता है, हमें हर दिन अपने चेहरे के दाग धब्बे दिखते हैं, फिर हम एक एक करके अपने आप को बदलते हैं तो लोग माइंड करते हैं तुम्हें क्या हुआ, ठीक तो हो, तबीयत ठीक है, चेहरे पर कुछ निकल आया है, क्या हो गया तुम्हें, ऐसी क्यों लग रही हो, इस तरह के जुमले, क्योंकि तब्दीली लोग कभी पसंद नहीं करते। आप देखिए कोई भी चीज़ आप बदलें, एक घर से दूसरे घर में आते हैं तब्दीली आती है, और कुछ नहीं तो जब रोड पर ड्राइव करते हुए आपको लेन चेंज करनी होती है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मौका होता है, पीछे से हादसा हो सकता है, टक्कर हो सकती है। तो अगर आप में से किसी की ज़िंदगी का ये सफ़र शुरू हो चुका है तो मुबारक हो उसको कि आप सब अब अल्लाह ताला की मदद की तरफ पहुंच रहे हैं और अल्लाह ताला आपके ऊपर अपनी रहमत करेगा। अल्लाह ताला कहते हैं शोर क्यों मचाते हो क्या गया, बैतुल मक़दस और बैतुल्लाह के लफ्ज़ से फ़र्क क्या पड़ता है। कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मग़रिब, ए नबी इनसे कहो मशरिक और मग़रिब सब अल्लाह के हैं, अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है, और इसी तरह तो हमने तुम मुसलमानों को एक उम्मत वसत बनाया है, तुम हो उम्मत वसत। ये है वो ज़िम्मेदारी जो इस वक्त मुसलमानों के कंधों पे है, और अफसोस की बात है कि कई नस्लें आईं और आके चली गईं और उनको ये पता भी ना था कि ये काम अल्लाह ने हमें दिया है। क्या होती है उम्मत वसत और इसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ, छोटी सी बात समझ लेते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक कुछ अरसे का फ़र्क हुआ कुछ ना हुआ, लेकिन मुसलसल अंबिया कराम की आमद का सिलसिला रहा। بعض دفعہ ایک وقت میں بھی دو نبی آ جاتے تھے، ایک علاقے میں ایک نبی ہے تو دوسرے میں دوسرا، کیونکہ آج کل تو آپ گلوب پہ بولتے ہیں تو الحمدللہ چاروں طرف آپ کی آواز سنی جاتی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، تو ایک شہر میں ایک نبی ہے دوسرے میں یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالتے وقت جو وعدہ کیا تھا نا کہ میں لوگوں کو ہدایت کی دعوت دوں گا، نبی آئیں گے، کتابیں آئیں گی، جو مان جائے گا اس کو پھر جنت ملے گی، یہ وعدہ پورا کیا۔ لیکن اب ہوا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر آپ کے بعد سے قیامت تک کے دور میں جو لوگ آئیں گے ان کو کون دین کا پیغام پہنچائے گا؟ آپ ایک لمحے کے لیے اس کو سوچیں ذرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سلسلہ نبوت اب نہیں بڑھا تو یہ پیغام پھر کیسے جاتا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کام اب میری امت کرے گی۔ اس ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے ہم سب نے۔ یہ مسلمانوں کو سکھانے کی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کہنا اللہ کے بندو نمازیں پڑھا کرو، یہ ذمہ داری ہے تو نان مسلمز تک بات لے کے جانے کی۔ وہ لوگ جو ہدایت سے دور، سسکتی ہوئی انسانیت، چیخیں نکل رہی ہیں اس وقت انسانیت کی، وہ ہم مسلمانوں کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ کب تم اپنی یہ ذمہ داری پوری کرو گے۔ ایک عورت جو کفر پہ تھی پھر بیمار ہو گئی، پھر اس کے بعد صحت یاب ہوئی، اس صحت یاب ہونے کے بعد اس کو کسی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، قرآن کے قریب گئی، سمجھا، مسلمان ہو گئی، اور اس کے بعد دوبارہ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ بستر مرگ پہ تھی تو وہاں اس نے ایک جملہ بولا، کہنے لگی کہ مسلمانوں، اگر میں اپنی پہلی بیماری میں مر جاتی تو کل قیامت کے دن میں کبھی تم کو معاف نہ کرتی کہ تمہارے پاس اتنا خوبصورت دین اور تم نے مجھے نہیں دیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں، ایک بک ہے اس میں پتہ نہیں 100 کے قریب کنورٹیز جو ہیں ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ کیسے وہ سسکتے ہیں؟ یہ تو حالات کے تھپیڑے ان کو کسی نہ کسی طرح اسلام پہ پہنچا دیتے ہیں، یا کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، یا کچھ لوگ جو اس کام پہ ہیں۔ ہم سب کا یہ فرض ہے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہاں اپنے لیے ایک پوائنٹ نوٹ کریں گے محاسبے کا، کیا میں غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام دینے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا مجھے اس ذمہ داری کا احساس ہے؟ کیا میں اپنے نیبرز کو پیغام دے چکی؟ کیا میں اپنی میڈز کو پیغام دے چکی؟ کیا میں اپنے گھر میں آنے والے گراس کٹر یعنی گھاس کاٹنے والے کو پیغام دے چکی؟ کیا میں اپنے پوسٹ مین کو اسلام کا پیغام پہنچا چکی؟ کیا میں اپنے ساتھ کام کرنے والی کولیگس کو پیغام پہنچا چکی؟ اور ہر بندہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس لسٹ کو جتنا لمبا کر لے۔ ہم ساتھ پڑھتے، ہم ساتھ رہتے، ہم سارا سارا دن ان لوگوں کے پاس رہتے، ہائے بائے کر لیتے، اتنے فائدے ان لوگوں سے ہم لیتے، کتنی سہولتیں ہیں ہمیں نان مسلم ملکوں میں۔ کیا کل قیامت کے دن یہ ہمارے گریبان نہیں پکڑیں گے؟ ہم تو ان سے لے لیں اور ہم دنیا کی سب سے پیاری چیز ان کو نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آج کے بعد اب اس شعور کے ساتھ جئیں کہ پہلے خود دین سیکھنا ہے، پھر دوسروں کو سکھانا ہے، ایک ماحول بنانا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگوں تک پہنچنا ہے جن تک اسلام کا پیغام ابھی پہنچا ہی نہیں۔ نہ بتانے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے لینگویج بیریئر ہے، میں نہیں مانتی۔ بہت بڑی رکاوٹ ہماری اپنی بے عملی ہے، بتائیں تو کس منہ سے بتائیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے نیبرز کو کسی موقع پہ قرآن پاک کے نسخے جو تھے وہ بانٹے گفٹس کے طور پہ۔ ان میں سے کسی ایک نے چند دن کے بعد ایک نوٹ کے ساتھ وہ قرآن پاک واپس کیا اور کہنے لگا کہ بہت شکریہ آپ کا، لیکن مجھے یہ قرآن نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جس پہ تم مسلمان اس وقت عمل کر رہے ہو۔ مجھے تو اس کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں دکھی جو آج تم لوگوں میں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ جن کے دل اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا، وہ اللہ کا کوئی بھی حکم سن کے چوں چرا نہیں کہتے۔ نماز کے دوران قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تھا اور بالکل جیسے رائٹ سے لیفٹ ہو گئے، اپ سائڈ ڈاؤن ہونے والی کیفیت ہے، اس طرح سے قبلہ بدلا گیا تھا کہ عورتوں کے صفحے مردوں کی طرف اور مردوں کی عورتوں کی طرف آ گئیں۔ ایک سوال نہیں اٹھا، کیوں، کیسے؟ میں سوچتی ہوں آج کے دور میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو نہیں سکتا، ہوتا تو نماز کے دوران ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے، وہیں قتل و غارت شروع ہو جاتا کہ تم نے ہماری نماز کو چھیڑا کیوں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ برا مناتے ہیں تو نماز پہ برا مناتے ہیں۔ کیوں آسان ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کے دل جڑے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے کہ بندہ مومن کا دل کمپس کی طرح ہوتا ہے، پرکار ہوتی ہے نا، ایک ڈنڈی اندر لگی ہوتی ہے تو دوسری جدھر بھی دائرہ چھوٹا کریں بڑا کریں اسی کے گرد گھومیں گے۔ یہی طواف ہمیں سکھاتا ہے، یہی حج کے موقع پہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ تمہاری پوری زندگی کے قبلے جو ہیں وہ اللہ کا حکم ہونا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو۔